بسم الله نحمده ونصلي ونصلي نبي الكريم اما بعد
علم اور خوف کے فضائل علم اور خوف کے فضائل مواعظ مجدد الملت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ آج جو واعظ پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے علم اور خوف کے فضائل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وان الله عزيز غفور صدق الله مولانا العظيم ترجمہ نہیں ڈرتے اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں مگر جاننے والے تحقیق اللہ تعالی غلبے والے اور بخشنے والے ہیں. یہ ایک بڑی آیت کا ٹکڑا ہے جس مضمون کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے اس کے لیے چونکہ یہ ٹکڑا کافی تھا اس لیے اس پر بس کیا گیا ہے. آیت کے ترجمے ہی سے معلوم ہو جائے گا اس آیت سے پہلی آیتوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کی مخالفت سے بھی اسی مضمون کی تاکید مقصود ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کی مخالفت سے رنج و غم غالب رہتا تھا اور اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجہ کی شفقت اور مہربانی ثابت ہوتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سیدھی راہ پر نہ آنے سے بہت ہی بے چین رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ کون سی تدبیر ایسی ہو کہ یہ لوگ اس کفر اور گمراہی سے باز آ کر سیدھے راستے پر آ جائیں اور ہمیشہ کے عذاب سے نجات پائیں. آپ کی وہ حالت تھی جیسا کہ ایک شفیق باپ اپنی نافرمان اولاد کی بری حرکتوں پر کوڑتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی تدبیر میں لگا رہتا ہے. کبھی سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرتا ہے, کبھی کسی سے دعا کراتا ہے, کبھی تعویذ لکھواتا ہے کہ کسی طرح سے یہ راہ راست پر آ جائیں. غرض اس کو بیٹے کی نافرمانیوں پر اس سے عداوت نہیں ہوتی بلکہ اس پر رحم آتا ہے اور دل کوڑتا ہے. اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کی مخالفت سے یہ حالت تھی کہ تمام عمر آپ کو یہی غم رہا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ کے غلبہ غم کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دینے کے لیے خاص اس مضمون کی بار بار آیتیں نازل فرمائی. چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی حالت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان ہی کو ہلاک کر دیں گے. دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے کہ آپ سے ان لوگوں کی حالت کا سوال نہ کیا جائے گا. یعنی پھر آپ کیوں غم کرتے ہیں, اگر یہ ایمان نہ لاتے تو نہ لائیں. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے کہ آپ کو ان پر داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا گیا کہ آپ ضرور ہی ان سے ہمارے احکام کی تعمیل کرائیں. آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے کیونکہ آپ ہمارا پیام پہنچانے والے ہیں. رہا عمل کرانا, یہ کام داروغہ کا ہے اور آپ داروغہ مقرر نہیں ہوئے. پھر اگر یہ لوگ عمل نہیں کرتے اور آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کو کیوں غم ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ آپ ان کی حفاظت پر غم نہ کیجیے اور ان کے مکر سے تنگ دل نہ ہوئیے. جیسے ایک جگہ ارشاد ہے کہ ہم جانتے ہیں اور ان لوگوں کی باتوں سے جو تنگ دلی آپ کو ہوتی ہے سو آپ ہماری یاد میں لگیے اور عبادت کو اپنا مشغلہ بنا لیجیے. یعنی کہ اس سے یہ دل تنگ دلی رفع ہو جائے گی اور غم ہلکا ہو جائے گا. غرض بہت سی آیتیں ہیں, ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کافروں کی حالت پر بہت رنج و غم تھا اور آیتوں سے اس رنج و غم کی وجہ کا بھی پتہ چلتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور اپنے کفر اور گمراہی سے باز آئیں. تو معلوم ہوا کہ آپ کو ان لوگوں سے نفسانی عداوت نہ تھی بلکہ ان کی ردی حالت پر رحم آتا تھا اور دیکھ دیکھ کر آپ کوڑتے تھے. کیونکہ اگر آپ کو ان کے ساتھ بغض اور عداوت ہوتی تو آپ ہرگز ان کی سیدھی راہ آنے پر آ جانے کی تمنا نہ کرتے بلکہ یوں چاہتے کہ یہ لوگ ساری عمر کفر اور گمراہی میں ہی پھنسے رہیں اور کبھی ان کو نکلنا نصیب نہ ہو. کیونکہ قاعدہ ہے کہ اپنے دشمن کے لیے انسان خیر خواہی نہیں کرتا بلکہ اس کی بدخواہی کے در پہ ہوتا ہے، اگر بدخواہی کے در پہ بھی نہ ہو تو خیر خواہی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور آپ کی تو یہ حالت تھی کہ یوں چاہتے کہ گو مجھے تکلیف ہو لیکن ان لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ جس معجزے کے وہ طالب ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ معجزہ ظاہر ہو ہی جائے تاکہ اسی کو دیکھ کر شاید سمجھ جائیں اور اپنی حالت کو درست کر لیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکہ کے رئیسوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ان غریب لوگوں کو جو آپ کے پاس ہیں ہمارے آنے کے وقت علیحدہ کر دیا کریں تو شاید ہم ایمان لے آئیں، جیسا کہ آج کل کے رئیس بھی اس قسم کی فرمائشیں عالموں سے کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ اگر ان جولاہے تیلیوں کو مساجد وغیرہ میں آنے سے روک دیا جائے تو ہم مساجد میں آنے لگیں گے اور جماعت سے نماز پڑھنے لگیں گے، اور یہ تو ہم سے نہ ہوگا کہ کسی سقے یا جولاہے کے پیچھے نماز پڑھنے لگیں۔ حالانکہ ان کو یہ بات کہتے ہوئے غیرت کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم جولاہوں سقوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے حقیقت میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہے کہ یہ خود تو اس قابل نہ ہو سکے کہ امامت کا منصب ان کو ملتا اور یہ دوسروں کے امام بنتے، غریب تو بیچارے خود ہی دب جاتے ہیں، اگر ان میں لیاقت اور قابلیت ہوتی تو غریبوں کے امام بننے کی نوبت ہی کیوں آتی۔ اور اس پر لطف یہ کہ یہ لوگ باوجود علم حاصل نہ کرنے کے بھی اپنے آپ کو امامت کے قابل سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس کی لیاقت نہیں ہے، کیونکہ آج کل روشن دماغی کے زمانے میں ذرا سی دنیا کی عزت اور مرتبہ مل جانے ہی کو بڑی لیاقت اور قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ دنیا دار لوگ کچھ ایسے مغرور اور مست ہوتے ہیں کہ گو وضو کے فرائض اور سنتوں سے بھی واقفیت نہ رکھتے ہوں لیکن اپنے کو علم دینی اور علم دنیاوی دونوں کا پورا عالم سمجھتے ہیں۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک رئیس صاحب کو امامت کا شوق پیدا ہوا اور وہ امامت کو چلے، اس سے پہلے کبھی امامت کی نہ تھی بلکہ شاید نماز کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہو اور وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عید کی تکبیریں بھول گئے، اب کھڑے سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، آخر میں نے تکبیریں بتلائیں تو انہوں نے پوری کی، جب یہ حالت ہے تو اب بتلائیے، اگر سقے امامت نہ کریں تو اور کون کرے، اور وہ بیچارے بھی آگے نہ بڑھیں تو کون ہے جو نماز پڑھائے۔ تو جیسے آج کل کے رئیسوں کی حالت تھی بلکہ ان سے بھی زیادہ، اس لیے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے آنے کے وقت ان غریب لوگوں کو ہٹا دیا کیجیے تو ہم آپ کے پاس آیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر شفقت کی وجہ سے یہ خیال ہوا کہ شاید اسی سے ان لوگوں کو کچھ انسیت ہو جاوے اور رفتہ رفتہ سیدھی راہ پر آ جائیں، اس لیے ان کی درخواست پورا کرنے کی کچھ رائے ہوئی، لیکن خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی درخواست منظور فرمانے سے منع فرمایا اور ان کی درخواست کو رد کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ آپ کبھی ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے، ان کا کچھ لین دین آپ سے نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ اگر آپ ان کی دھجیاں بھی اڑا دیتے تو ان لوگوں کے دل پر ذرا بھی میل نہیں آ سکتا تھا، اور یہ حالت تھی کہ اگر آپ اگر تھوکتے تو صحابہ اس کو زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر مل لیتے تھے اور اپنے چہرے پر مل لیتے، اور اگر ہاتھ میں نہ آتا تو دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر چہرے پر مل لیتے۔ اور ان کی محبت کی یہ حالت تھی کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سے یہ تو امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا درجہ تو جنت میں ہم سے بہت اعلیٰ ہوگا، تو جب ہم کو آپ کا دیدار نصیب نہ ہو سکے گا تو ہم جنت کو لے کے کیا کریں گے۔ اس پر آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت میں تم جو تمنا کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی، اور حدیث میں اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت والے باہم زیارت اور ملاقات کیا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا لیکن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور زیارت سے محروم نہ رہو گے، بلکہ تم لوگ بھی حضور کے مقام تک پہنچ جایا کرو گے۔ جیسے دنیا میں گو ہر شخص کا مکان الگ الگ ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح وہاں بھی گو مکان الگ الگ ہوں گے مگر ملاقات ہو سکے گی. خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو تمہارا جی چاہے گا وہ تم کو جنت میں ملے گا. تو اگر کسی کا یہ جی چاہے گا کہ میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتا رہوں تو ضرور اس کو زیارت ہو سکے گی. رہی یہ بات کہ ایسی خواہش پیدا ہوگی یا نہیں, یہ ہم کو معلوم نہیں. یہ بات وحی سے معلوم ہونے کی ہے. ممکن ہے بعض کو یہ دولت نصیب ہو بعض کو نہ ہو. رہی یہ بات کہ جب جس کو یہ دولت نصیب ہوگی کیا وہ حضرت ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر پر پڑا رہے گا, سو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اپنے گھر ہی بیٹھے بیٹھے ہر وقت زیارت سے مشرف ہوتا رہے, جس کی صورت یہ ہو کہ خدا تعالیٰ نظر میں ایسی قوت پیدا کر دیں کہ وہ درمیان کی چیزوں کو پار کر کے وہاں تک پہنچ جائے. اس زمانے میں بھی ایسے آلات ایجاد ہوئے کہ ان کے ذریعے سے بہت دور دور کی چیزیں دکھلائی دیتی ہیں اور درمیان کے پردے سب دور ہو جاتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نظروں میں ایسی قوت پیدا کر دے تو کیا تعجب ہے. اور نظیر مثال اس لیے بیان کی گئی کہ آج کل کے روشن دماغ لوگ جب تک کہ ولایت کی کوئی نظر نہ ہو اس وقت تک حدیث قرآن کی باتوں کو مانتے نہیں. ورنہ ہم کو تو شرم آتی ہے کہ خدائی خبریں منوانے کے لیے ولایت کی کاریگری کی نظیریں پیش کرتے ہیں. غرض صحابہ کی یہ حالت تھی کہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے جنت میں جانا بھی ان کو پسند نہ تھا. پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شفقت تھی جو نبیوں کے وارث ہیں یعنی عالم, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, ہر ایک کے ذمے وہی حق ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا, یعنی آپ ہی مخالفوں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یعنی شفقت. مگر آج کل تو یہ حالت ہے کہ ذرا سے اختلاف میں عداوت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے, بلکہ بعض لوگ تو اپنے مخالف کے اس قدر درپے ہوتے ہیں کہ اس کو دنیاوی نقصان بھی پہنچانے کے درپے ہو جاتے ہیں, اور اگر اتفاق سے اس کو کوئی دنیاوی نقصان پہنچ جائے تو اس کو اپنی کرامت اور اپنی بددعا کا نتیجہ سمجھتے ہیں. یہ تو بے شک سچ ہے کہ بزرگوں کا ستانا اچھا نہیں, اس سے طرح طرح کے نقصان ہوتے ہیں. جب تک کسی کے ہاتھ سے کسی اللہ والے کے دل کو درد نہیں پہنچتا اس وقت تک کسی کی رسوائی نہیں ہوتی. یہ بات بالکل سچ ہے, مگر یہ کسی کو کب جائز ہے کہ وہ اپنے کو بھی ایسا بزرگ سمجھے. ہاں البتہ اگر کوئی دوسروں کی نسبت یہ گمان کرے کہ یہ بزرگ ہیں اور ان کے مخالفوں پر ان کے ستانے کی وجہ سے مصیبت آئے تو بے جان نہیں, اور اس وقت بھی بے جان ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت زدوں کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہو, بلکہ غمگین ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور یہ حالت ہونی چاہیے جیسے کسی کا لڑکا جوا کھیلتا ہو اور اس میں پکڑا گیا تو دیکھیے اس کے باپ کی کیا حالت ہوگی, اگرچہ وہ اس خبر کو سن کر زبان سے یہ کہہ دے گا کہ اچھا ہوا پکڑا گیا, لیکن دل کی یہ حالت ہوگی کہ بے قرار ہو جائے گا اور رہائی کی تدبیریں کرے گا, دعائیں کرائے گا اور جگہ جگہ کہتا پھرے گا. بلکہ اگر کوئی اس کے سامنے بار بار یہ تذکرہ کرے گا کہ یہ جوا کھیلنے میں قید ہو گیا تو اس کو ناگوار گزرے گا. اگر لوگ اس کی عیادت اور تسلی کو آئیں گے تو ان کی عیادت کو لے گا. تو صاحبو اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر اپنے بیٹے پر کوئی مصیبت آ جائے تو قلب کی تو یہ حالت ہو جائے, اور اگر کسی دوسرے مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو دل پر اس کا اثر ہی نہ ہو. میں اس کی شکایت کرتا ہوں. ہاں اگر شفقت کی وجہ سے غصہ ہو تو وہ برا نہیں معلوم ہوتا, اور شفقت کے غصے کا رنگ ہی دوسرا ہوتا ہے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے غصے کی یہ کیفیت تھی کہ شاید ہی کوئی شخص ان کے غصے سے بچتا ہو, لیکن باوجود اس کے کبھی کسی کو ناگوار نہ ہوتا تھا, اس لیے کہ وہ محبت سے ہوتا تھا. خوب کہا ہے, محبت ہو کسی سے یا عداوت, مزہ دے جائے گی جو دل سے ہوگی. محبت ہو کسی سے یا عداوت, مزہ دے جائے گی جو دل سے ہوگی. صاحب وہ تمہارے پاس دل نہیں, اس لیے تمہاری ہمدردی بھی صرف باتیں ہی باتیں ہیں اور کچھ نہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشکل مختلف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به، رواہ الترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور دوسرا کچھ پیشہ کرتا تھا. پیشہور بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ کچھ کام کاج نہیں کرتا، پس اس کا خرچ کا بوجھ بھی مجھ ہی پر پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تجھ کو اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العلماء ولاجہ معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے دنیا کا شغل اور تدبیر کسب معاش کا ترک جائز ہے، بشرطے کہ اہل و عیال نہ رکھتا ہو اور کسی کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے کو ذلیل نہ کرتا ہو، یعنی متوکل ہو اور کسی کا حق واجب ضائع نہ کرتا ہو. اور یہ بات بھی اس حدیث شریف سے ثابت ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں اور بے قصوں کی خبر گیری اور ان پر خرچ کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موت اور اس کے بعد کی سنتیں. جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں، یعنی کلمہ پڑھنے لگے. جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. ترجمہ، اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے. جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما. جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ترجمہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما. روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں ہاتھ سے بند کر دے. جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے. نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی توقیر و احترام اور ادب کے واجب ہونے میں. تیسری روایت مشکات میں بروایت امام احمد براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے اور قبر تک پہنچے، ہنوز مردہ لحد میں نہیں رکھا گیا تھا، یعنی کچھ دیر ہو گئی. آپ تشریف فرما ہو گئے اور ہم آپ کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے، یعنی نہایت سکون اور سکوت کے ساتھ. فائدے میں لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح بیٹھنے کا معمول تھا. اس سے غایت ادب ظاہر ہے اور بے شمار روایات اس باب میں وارد ہیں. علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ آداب بعد حیات بھی باقی ہیں. چنانچہ مواحد میں ہے کہ جب آپ کی صوت پر صوت کا بلند کرنا موجب حبت اعمال ہے، یعنی آواز پر آواز کا بلند کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا موجب حبت اعمال ہے، یعنی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو اپنی آراء و احوا کی آپ کی سنت اور حکم پر بڑھانے کی نسبت کیا گمان کرتے ہو، یعنی اپنی خواہشات. اور جب آپ کی مجلس سے بلا اجازت جانا جائز نہیں تو آپ کی تفاصیل دین سے دوسری طرف جانا کیسے جائز ہوگا. اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رفع صوت جائز نہ تھا, اسی طرح آپ کے کلام کے درس اور احکام کی نقل کے وقت بھی رفع صوت حاضرین و سامعین کے لیے خلاف ادب ہے, اور اسی طرح محل جسد شریف کے قریب بھی, یعنی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زور زور سے نہ بولنا چاہیے, آواز اول تو ہو ہی نہیں اور ہو تو بہت ہی باادب ہو. مواہب میں ایک حکایت اور نقل کی ہے کہ امیر المؤمنین ابو جعفر نے امام مالک سے کسی مسئلے میں مسجد نبوی میں گفتگو کی تو امام مالک نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تم کو کیا ہوا, اس مسجد میں آواز مت بلند کرو کہ حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وفات کے بعد وہی ہے جو حالت حیات میں تھا. سو ابو جعفر دب گیا. اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ نے دو شخص اہل طائف کو فرمایا تھا کہ تم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آواز بلند کرتے ہو, پس آپ کے نام کی, قرب مقام کی, کلام کی, احکام کی, سب کی تعظیم واجب ہے. اور من جملہ اسی تعظیم احکام کے یہ ہے کہ تعظیم ظاہری میں حدود شرعیہ سے تجاوز نہ ہو, یعنی مثلا کسی اور نبی کے یا حضرت حق تعالی کی بے ادبی نہ ہونے لگے, چنانچہ چوتھی یا پانچویں روایت سے ظاہر ہے. اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.